الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ توبہ کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و من والہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی صفات کا ذکر فرماتا ہے، اور ایک ایسی صفت کا ذکر فرماتا ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم امتی بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت رکھیں. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے، اور پھر ان کی صفت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے محسوس وہ فرماتے ہیں، یعنی وہ اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں کہ تمہاری تکلیف کو محسوس فرماتے ہیں اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، عفو درگزر بھی فرماتے ہیں اور بے انتہا رحم بھی فرماتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ کا ذکر فرمایا. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کے آخر میں موجود ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اہل طریقت کے ہاں اس آیت کریمہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اہل طریقت اس آیت مبارکہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے پناہ محبت کا ذکر کیا گیا. عزیزان گرامی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں جن کی شفاعت کا ذمہ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا، اور اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی شفاعت کے لیے میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر بٹھائے گا، اور جس کی چاہیں وہ شفاعت فرمائیں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی میرے رسول کی شفاعت سے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ ہو یا باطنی حیات مبارکہ ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر بے انتہا کرم نوازی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے رسول کا کوئی غلام تکلیف میں ہوتا، سرکار اس تکلیف پر بے چین ہو جاتی ہیں کہ میرا یہ امتی، میرا یہ غلام، میرا یہ صحابی تکلیف میں ہیں، کسی طرح اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہمیں سیرت مبارکہ میں ملتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کس طرح محبت فرماتے تھے اور آنے والے امتیوں پر بھی کتنی رحمت اور کرم نوازی فرماتے تھے۔ اور آج بھی اگرچہ ہمارے ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے عام طور پر بے حجابانہ انداز میں ان کی زیارت نہیں کر پاتے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی شان کے مطابق ہم سب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ کون امتی کس حال میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوراق ہم جب پلٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام سے وابستہ افراد جب تکلیف میں ہوتے تو میرے رسول بے چین ہو جاتے۔ حضرت بلال حبشی پہ جب ظلم و ستم ہوا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ تفصیلی واقعے میں وہ ذکر نہیں کر رہا، لیکن اس ضمن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کون ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ محبت میں کوئی عربی عجمی کا فرق نہیں، امیر اور غریب کا فرق نہیں، آقا اور غلام کا فرق نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر محبت کرنے والا ان سے سرکار ضرور محبت فرماتے ہیں۔ محبت کرو، دیکھو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ حضرت بلال جو حبش سے آئے، سرکار نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سیاہ فام غلام، لیکن سینے سے لگا لیا۔ روم سے صہیب آئے، سرکار نے سینے سے لگا لیا۔ فارس سے سلمان آئے، سرکار نے سینے سے لگا لیا۔ کہ جغرافیہ کی تفریق دربار رسالت میں نہیں، محبت شرط ہے۔ اگر حبش کا سیاہ فام بلال محبت کرتا ہوا آئے گا تو رسول اللہ کے قدم ناز تک پہنچ جائے گا، اور اگر بغض کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے برابر بھی رہتا ہوا سگا چچا بھی ہوگا تو رسول اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا قرب حاصل کرنا ہے تو ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساؤ، اپنے دل میں بساؤ، سرکار ضرور اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب یہی حضرت بلال، جن کو مکے کے سردار بڑا حقیر جانتے تھے، اپنے آپ کو سفید فام سمجھتے تھے، ان کو سیاہ فام سمجھتے تھے، کالے اور گورے کا فرق کرتے تھے، یہی حضرت بلال جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، میرے رسول ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، پھر واپس وہاں سے فاتحانہ انداز میں حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے گرد و پیش سارے صحابہ موجود ہیں۔ مکی صحابہ بھی ہیں، مہاجر مدنی صحابہ بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، مختلف علاقوں کے سارے لوگ موجود ہیں۔ سرکار مکے کو فتح فرماتے ہیں، معبودان باطل کا خاتمہ فرماتے ہیں، بتوں کو حرم کعبہ سے باہر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں بلال اب تم کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ عزیز علیہ مانت تم، میرے رسول اتنی محبت فرماتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، اور وہ محبت کرتے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں، اے مکے کے کافروں، تم سمجھتے تھے کہ بلال بالکل کم درجے والا ہے، تم سمجھتے تھے کہ بلال سیاہ فام ہے، تم سمجھتے تھے کہ یہ خاندان غلام سے تعلق رکھتا ہے، بلال کو خرید و فروخت کر کے حاصل کیا گیا ہے، بلال کو بیچا گیا ہے۔ آج تم بلال کے مقدر کو دیکھو کہ میں نے اتنے صحابہ میں اذان کے لیے کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے تو وہ میرا بلال ہے۔ میرے رسول نے ان کے احساس کمتری کو ختم کر دیا کہ بلال کوئی احساس کمتری کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم سیاہ فام غلام تھے، تم میرے قدموں میں آ کر امت کے امام بن گئے ہو، اور تمہاری اذان کعبے کی چھت پر دی جائے گی، تمہارے ذریعے اذان کعبے کی چھت پر دی جائے گی۔ حضرت بلال کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج ہم امت کے لوگ علاقوں میں بڑھ گئے، صوبائیت میں بڑھ گئے، لسانی تعصبات میں بڑھ گئے، میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر دیکھو سرکار کس طرح کرم نوازی فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنی زبان بولنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے شہر والوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے صوبے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میرے رسول کے اس کردار کو دیکھو، سرکار کی اس حکمت عملی کو دیکھو کہ اپنے تمام صحابہ سے یکساں محبت فرما رہے ہیں، اور اہل مکہ میں سے نہیں، اہل مدینہ میں سے نہیں، حبش سے آئے ہوئے بلال کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور صرف حضرت بلال کو ہی نہیں، ایران سے آئے ہوئے حضرت سلمان کو بھی اعزاز عطا فرمایا۔ وہ حضرت سلمان فارسی جو ایران سے رسول اللہ کی تلاش میں عرب پہنچے، راستے میں قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا، غلام بنا دیا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے مدینہ طیبہ کے علاقے تک پہنچ گئے، اور پتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف لائیں گے، مدینہ کے ہو کے رہ گئے۔ جب میرے رسول تشریف لائے تو بے چین ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لیکن ایک ظاہری غلامی بھی تھی کہ ایک یہودی کے غلام تھے، واپس اس کے پاس جانا پڑتا تھا، وہ آزادی کے ساتھ محفل رسول اللہ میں نہیں بیٹھ پاتے تھے، آزادی کے ساتھ بار بار آ کر چہرے رسول کو نہیں دیکھ پاتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اپنے آقا سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، اس نے کہا اچھا، نے سوچا ایسا غلام کہاں ملے گا، ایسی شرط رکھ دو کہ یہ آزادی نہ ہو سکے، نہ یہ شرط پوری کرے گا نہ آزاد ہوگا۔ شرط کے ساتھ اگر آزادی کو منسلک کر دیا جائے تو اس کو مکاتب کہتے ہیں، کہ تم اتنے کھجوروں کے درخت لگاؤ، پھر وہ تناور درخت بن جائیں، اس میں پھل آ جائیں، اور اس پھل کو بیچ کے اتنا پیسہ تم دو گے تو تم آزاد ہوگے۔ اب ایک درخت کو آپ لگائیں، پھر اس کے بڑھنے کا انتظار کریں، تناور درخت بنیں، کتنے دن لگ جائیں گے، کتنے سال لگ جائیں گے۔ ادھر یہاں دل کے اندر محبت رسول جوش مار رہی ہے، بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آزاد تو کر رہا ہے لیکن شرط یہ لگا دی ہے، حضور درخت لگاؤں گا تو کیسے، وہ درخت کتنے دنوں میں اگیں گے، کتنے دن لگ جائیں گے، حضور میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایک آن کے لیے بھی آپ سے دور نہ ہوں، سرکار بار بار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہیں کا ہو کے رہ جاؤں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رؤوف و رحیم ہیں، کتنے محبت فرمانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ میرے رسول نے جب سلمان کی تکلیف کو محسوس کیا، حضرت سلمان میرے رسول کے مکے کے رہنے والے نہیں، سرکار کے شہر مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، میلوں دور ایران سے چل کر آئے تھے جسے فارس کہا جاتا تھا، لیکن قدم رسول میں آ گئے۔ میرے رسول کی نگاہ قلب سلمان پر پڑ رہی ہے اور اس میں اپنی محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا چلو سلمان ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، قربان جاؤ میرے رسول کی محبت پہ۔ اپنے پیارے پیارے مقدس ہاتھوں سے سلمان کے لیے کھجور کے درخت لگانے شروع کر دیے، درخت لگائے رہے ہیں، سرکار درخت لگاتے رہے، سلمان بھی ساتھ ہیں۔ ایک رات میں، مختصر وقت میں، قلیل عرصے میں وہ درخت جو میرے رسول کے مبارک ہاتھوں سے لگے تھے تناور درخت بن کر پھل دینے لگے۔ اس وقت کو میرے رسول نے ختم کر دیا۔ اس درخت سے جب پھل اترا، اس کو بیچا گیا، سلمان نے وہ قیمت اس یہودی آقا کے منہ پہ ماری اور قدم رسول میں آ گئے۔ میرے رسول کی محبت دیکھو۔ آج کوئی کسی منصب پر فائز ہوتا ہے، پرانے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے، کسی ساتھ پرانے یا عزیز رشتہ داروں کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن میرے رسول کے مقام کا اندازہ لگاؤ۔ ان کا مقام شہنشاہ کون مکاں ہیں، جو جنت عطا فرماتے ہیں، جو مقام شفاعت پہ بیٹھنے والے ہیں، لیکن حضرت سلمان کی محبت میں پہنچ گئے۔ سلمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہودی سمجھ رہا تھا کہ سلمان میرا غلام ہے، آؤ ہم اس کی دنیاوی شرط کو بھی اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے یہودی، یہ تیرا غلام نہیں، یہ میرا غلام ہے۔ صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ میرا غلام ہے۔ آج انہی درختوں کی نسلوں کی کھجور جسے اجوا کہا جاتا ہے سب سے زیادہ قیمت رکھتی، سب سے زیادہ قیمت میں ملتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے، کیوں نہ ہو۔ نسلوں پہلے اس کے درخت پر میرے رسول کے مقدس ہاتھ لگے تھے، اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے تھے، کہ آج نسلوں میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ نسلوں میں کھجور کی گٹھلیاں اور کھجور، آج بھی وہ شفا یاب ہو رہی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت سلمان فارسی کے لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ فارس کے آنے والے کو اپنا گھر والا قرار دے رہے ہیں۔ یہ محبت کہ کوئی میرا غلام تکلیف میں نہ آئے، اس کی تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا حضور پرنور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کہ وہ آج بھی اپنے غلاموں پر اسی طرح رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس صفت مبارکہ کو رکھا۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خندق کھود رہے ہیں، بھوکے ہیں، کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا، میرے رسول کے بطن مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، دوڑے دوڑے اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی وقت کھانا نہیں کھایا، مجھ سے آپ کی کیفیت نہیں دیکھی جا رہی، کچھ گھر میں ہیں تو بتاؤ۔ کہا یہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دو، لیکن اس سے جتنا کھانا بنے گا بس وہی ہوگا، خاموشی سے جا کر سرکار سے کہنا آپ تشریف لے آئیں، اپنے ساتھ ایک دو کو لے آئیں، ہم اتنا زیادہ کھانا نہیں بنا سکتے، باقی روٹی میں پکاتی ہوں، تم جا کے سرکار کو بلا کے لے آؤ۔ واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار میدان خندق میں، جنگ خندق کے مقام پر اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت جابر پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سرکار آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں ابھی ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے آیا ہوں، گوشت بنا کے آیا ہوں، بیوی پکا رہی ہے، میرے ساتھ چلیں، کچھ کھانا تناول فرما لیں۔ حضور اتنا نہیں ہے کہ میں سب کو کہہ سکوں، اپنے ساتھ ایک دو کو لے چلیں۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بساط بتا رہے تھے، اپنی کیپیسٹی بتا رہے تھے کہ میرے گھر میں اتنا ہے، اور جن کو بتا رہے تھے وہ تو قاسم نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قاسم بنایا ہے اپنی نعمتوں کا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میرے صحابہ آؤ، آج جابر کے ہاں کھانا کھائیں گے۔ کتنے صحابہ، سو کے قریب یا اس سے زیادہ کم و بیش، سب اسی کیفیت میں تھے، کئی وقتوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، سب ساتھ ہو گئے۔ اب حضرت جابر پریشان، کیا کروں گا، کس طرح ہوگا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہلے تیز تیز قدموں سے اپنے گھر پہنچے، پریشان ہو کر بیوی سے کہا کیا ہوگا، کیا ہوا؟ کہا سرکار نے تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی، اور ہمارے پاس تو دیگچی میں تھوڑا سا کھانا ہے، کیسے پورا ہوگا؟ کہا کس نے دعوت دی؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے۔ فرمایا جنہوں نے دعوت دی ہے وہی پورا کرائیں گے۔ وہ صحابیہ تھی، رسول اللہ کی کنیز تھی، غلام کی بیوی تھی، ایمان پر استقامت تھا، استقامت رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور اس دیگچی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اس کو کھولنا نہیں، بس تھوڑا سا ڈھکن اٹھاؤ اور نکالتے رہو۔ نہ جانے کتنے صحابہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا، سرکار نے بھی تناول فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب سب کے جانے کے بعد میں نے دیگچی کھولی تو میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کرم نوازی پہ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالی میرے رسول کے دست مبارک سے پوری امت کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ان سے ایک تعلق قائم کرو، محبت والا قلبی تعلق ہوگا تو کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکو گے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں نہیں تو وہاں تمہیں کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، یہ تو سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ کا واقعہ۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شبلی، مجذوب سالک بزرگ تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، بغداد شریف کی گلیوں میں ایسی گھومتے پھرتے تھے، اہل بغداد ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ لیکن ہر کسی کو ایک لکڑی نہیں ہانکنی چاہیے، ہر ایک کو ایک طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیوانہ تیرا لاکھوں ہوشیاروں پہ بھاری ہے، جو ان کے دیوانے ہوتے ہیں ان کے بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک دن بغداد کے ایک بہت بڑے محدث اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد بہت سارے موجود تھے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، حدیث کی تشریف کرتے تھے، اچانک اس محفل میں حضرت شبلی آ گئے۔ اسی کیفیت میں جس کیفیت میں لوگ ان کو دیکھ کے دیوانہ سمجھتے تھے، حضرت شبلی آ گئے، وہ محدث کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر حضرت شبلی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے برابر بٹھایا۔ اب لوگ حیران، شاگرد حیران، ایک دیوانے کو اپنے وقت کا عظیم محدث اتنا بڑا مقام دے رہا ہے کہ اپنے سینے سے لگا رہا ہے، اپنے برابر بٹھا رہا ہے۔ آج ذرا کسی کے پاس علم آ جائے تو وہ علمی رونت کا ایک پتلا بن جاتا ہے، تکبر کا ایک پتلا بن جاتا ہے، وہ ہر کسی کو جاہل مطلق سمجھتا ہے، ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، ارے سینے سے تو لگانا درکنار، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں ان تمام علماء کو نہیں لیکن اکثر علماء کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن حضرت شبلی کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ شاگرد جو حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ ہمارا استاد اتنا بڑا عالم ایک دیوانے کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔ حضرت شبلی تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے گئے اٹھ کر۔ جب چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ، یہ بغداد کے دیوانے کو آپ نے یہ مقام دیا کہ سینے سے لگایا، اپنے برابر بٹھایا، اتنا بڑا مقام؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو سوال تم کر رہے ہو یہی سوال میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ہم رات بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، یہ وہ محدثین، وہ علماء جو میرے رسول کی بارگاہ میں آج بھی حاضر ہوں، وہ بارگاہ اسی طرح سجی ہوئی ہے، وہ محفل اسی طرح سجی ہوئی ہے، اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل تو بنو۔ اس بارگاہ میں جب تک حاضر نہیں ہوتے اپنے آپ کو نہ عالم سمجھو، نہ اپنے آپ کو بڑا کوئی مفتی سمجھو، نہ کوئی پیر طریقت سمجھو، بارگاہ رسالت کسوٹی ہے کامیابی کی۔ اگر آج اس باطنی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ ہم رات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم نے دیکھا کہ شبلی وہاں بھی آئے۔ جب شبلی آئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے برابر بٹھایا۔ میں سوچنے لگا کہ ہم اس کو بغداد کا دیوانہ کہتے ہیں، اس کی بارگاہ رسالت میں یہ مقام، اتنی قربت رسول اللہ سے۔ تو ہم نے بھی سرکار سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ شبلی تو بغداد کے دیوانوں میں سے ہے، یہ تو ایسی گلیوں میں پھرتا ہے، اس کا یہ مقام، یہ قرب کیسے؟ فرمایا یہ روزانہ محبت کے ساتھ، روزانہ محبت کے ساتھ سورہ توبہ کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ آیت مبارکہ کوئی معمولی نہیں، شبلی اس آیت کی برکت سے میرے رسول کے سینے سے لگ گئے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں میرے رسول کی محبت جوش مارتی ہے کہ کس طرح وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تقاضا ہے اس بات کا کہ تم بھی ان سے اسی طرح محبت کرو۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ صفت وہ ہے جو اللہ تبارک مطالعہ کی بھی صفت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ وہ خالق ہو کر رؤوف ہے، میرے رسول بحیثیت مخلوق رؤوف ہیں۔ وہ خالق ہو کر رحیم ہیں، میرے رسول بحیثیت مخلوق رحیم ہیں۔ اور یہ شرک نہیں، کیونکہ یہ تو دونوں وصف اللہ رب العزت کی بھی یہ صفت مبارکہ قرآن میں موجود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مبارکہ بھی قرآن میں موجود ہے، یہ ہم نے نہیں اپنی طرف سے کوئی گھڑی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت مبارکہ، یہ محبت والوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، تعلق قائم ہونا چاہیے محبت کا، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ اگر کسی مصلحت کی بنا پر یا تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف کا بدلہ ضرور میرے رسول کے صدقے میں آخرت میں ملے گا، اور میں پورے یقین کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم راسخ ہوگی تو انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے اور عذاب حشر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ میرے رسول کی رسالت صرف ایک عالم کے لیے نہیں، جس جس عالم سے گزرتے رہو گے اور ان سے تعلق قائم رہے گا تو انشاءاللہ وہاں تم تکلیف سے بچتے رہو گے۔ کیونکہ انہوں نے، رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار کر دے، ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے خون میں محبت رسول کو جلوہ گر فرما دے۔ باری تعالیٰ جب تک زندہ رہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہیں، اور اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرما۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور و مقبول فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔